السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان،
نوجوان لڑکی سے انتقاماً جنسی زیادتی کے معاملے پر چیف جسٹس کا از خود نوٹس. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
بے یقینی کی صورتحال کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ سے پاناما کیس کا فیصلہ جلد سنانے کی استدعا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
مغوی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن عبداللہ جان گھر پہنچ گئے. کوئٹہ سے ہمارے ستار کاکڑ.
ملزمان کو نشانے عبرت بنا کر ہی فرسودہ روایات کا خاتمہ ممکن ہے. مختار امائی، پسماندہ لوگوں کو با اختیار بنانا ضروری ہے. مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
مشال خان قتل مقدمہ ہری پور جیل منتقل کرنے کا حکم. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق خبریں. بھارت میں سیلاب زدہ علاقوں میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 119 تک پہنچ گئی ہے. افغان سیکیورٹی فورسز نے دو پاکستانی سفارتکاروں کو جنہیں کئی ہفتے پہلے مشرقی افغانستان سے زبردستی اغوا کر لیا گیا تھا بحفاظت رہا کروا لیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ رپورٹس.
القاعدہ نے کشمیری باغی کمانڈر ذاکر موسیٰ کو مبینہ طور پر بھارت میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے. میں ہوں سرین میں یوسف جمیل.
نتیش کمار این ڈی اے میں شامل. بی جے پی کی حمایت سے پھر وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا. بی جے پی لیڈر سشیل مودی کو نائب وزیر اعلیٰ بنایا گیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، مسلم رہنماؤں نے اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی کے گرد کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات واپس لینے کے بعد مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی پہنچیں. امریکی قانون ساز ایک معاہدے پر رضامند ہو گئے ہیں جو روس، ایران اور شمالی کوریا پر نئی پابندیاں نافذ کرنے کی راہ ہموار کرے گا. اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ نیٹو کی تشویش کے باوجود ترکی روس کا S-400 میزائل نظام خریدنے پر رضامند ہیں. شمال مغربی چین میں لوگ مزید سیلابوں سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہزارہا لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. اور امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت تنقید کے تناظر میں استعفیٰ دینے کا ان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملتان میں اس پنچایتی فیصلے کے خلاف از خود نوٹس لے لیا ہے. پنجاب کے پنچایت کے اس فیصلے میں ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا فیصلہ سنایا گیا تھا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے پنجاب کے جنوبی ضلع ملتان میں مبینہ طور پر پنچایت کے حکم پر ایک نوجوان لڑکی سے جنسی زیادتی کے واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے. سپریم کورٹ سے جمعرات کی صبح جاری ایک بیان کے مطابق چیف جسٹس نے میڈیا میں شائع ہونے والی ان خبروں کے بعد اس معاملے کا نوٹس لیا جن میں کہا گیا تھا کہ ملتان کے علاقے مظفر آباد میں 20 رکنی پنچایت کے حکم پر ایک نو عمر لڑکی سے جنسی زیادتی کی گئی. بتایا جاتا ہے کہ پنچایت میں 4 خواتین بھی بطور رکن شامل تھیں. چیف جسٹس نے اس معاملے پر پنجاب پولیس کے سربراہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے. پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے مطابق ایک خاتون نے پولیس تھانے میں شکایت درج کرائی تھی کہ اس کی 12 سالہ بیٹی کو عمر واڈا نامی ایک شخص نے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. بعد ازاں یہ معاملہ مقامی پنچایت میں اٹھایا گیا جس میں یہ طے پایا کہ جس طرح 12 سالہ لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بدلے میں ملزم کی 17 سالہ بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے. اس واقعے کی خبر ہونے پر پولیس نے پنچایت میں شامل افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان میں سے بعض کو گرفتار بھی کر لیا ہے. حقوق نسواں کمیشن پنجاب کی چیئر پرسن فوزیہ وقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جب تک سماجی رویے اور سوچ نہیں بدلے گی تب تک محض قوانین کی بنیاد پر خواتین کو تحفظ فراہم کرنا ممکن نہیں.
عورتوں کے حوالے سے جب تک وہ سوشل بیہیویئر چینج اور مائنڈ سیٹ چینج نہیں آئے گا تب تک تو کچھ قانون اور کوئی ادارہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ نہ صرف سوسائٹی نہیں بدلے گی جو قانون ساز ادارے ہیں وہ بھی نہیں بدلیں گے, ان کی ذہنیت نہیں بدلے گی. مگر میں اس بات میں پورا یقین رکھتی ہوں کہ جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور جب ایکشن ہوتا ہے اور قانون کا اطلاق شروع ہوتا ہے تو وہ ایک ڈیٹرنٹ بن جاتا ہے.
ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھی جمعرات کو ملتان کا دورہ کر کے متاثرہ لڑکیوں سے ملاقات کی.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے پولیس کی ذمہ داری کے حوالے سے, چاہے وہ سپاہی ہے یا وہ افسر ہے, بدترین غفلت کا اس سے بدترین ثبوت نہیں ہو سکتا. چنانچہ ابھی میں نے 3 آفیسرز کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے جو آج انشاءاللہ ہر صورت ملتان پہنچیں گے, اور اس دوران تھانے کے تمام پورے کو پورے تھانے کو میں نے معطلی کے میں نے احکامات دیے ہیں.
پاکستان میں ماضی میں بھی پنچایت یا مقامی سطح پر قائم جرگے خواتین سے متعلق متنازع فیصلے کرتے رہے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
حزب مخالف کی جماعتوں نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ پاناما کیس کے بارے میں جلد از جلد فیصلہ سنائے تاکہ ملک سے بے یقینی کی فضا ختم کی جا سکے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی.
پاکستان کی حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے سپریم کورٹ سے پاناما لیکس کیس کے فیصلے کا جلد اعلان کرنے کی درخواست کی ہے. ایک ایسی ہی استدعا جمعرات کو عوامی مسلم لیگ کے چیئرمین شیخ رشید نے بھی کی. عمران خان نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ عوام سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے.
تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے چیف ججز صاحبان سے سپریم کورٹ کے کہ اس وقت ملک کی یہ ضرورت ہے کہ اس فیصلے کو جلدی کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں, یہ قوم آگے بڑھ سکے.
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی ظفر نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عام طور پر کسی مقدمے میں فریقین کی طرف سے ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ عدالت کے باہر بھی اس پر کھل کر بات ہوتی رہی ہے.
اگر وہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ ہے تو اتنی مناسب بات نہیں, لیکن وہ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک وش لسٹ کی طرح بات کی گئی ہے, جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا اندازہ ہے کہ اس طرح ڈیسائیڈ ہوگا کہ اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ ضرور کریں اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے ورنہ یہ ہو جائے گا تو پھر یہ مناسب بالکل نہیں ہے, پھر تو میرا خیال ہے غلط ہے. لیکن اگر وہ ان کی مقصد یہ کہنے کا تھا کہ بہتر ہے کہ جلدی ہو جائے, جلد سے جلد ہو جائے, تو وہ چلیں آپ اس کو کنڈون کر سکتے ہیں.
اگرچہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے فیصلہ سنائے جانے کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے, تاہم سیاسی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری نے کہا کہ فیصلہ جو بھی آئے ملک میں سیاسی ہلچل کی فضا برقرار رہے گی.
دونوں سائیڈ ایک دوسرے کو خراب کر رہی ہیں. مثلا آج کل این کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کیسز کورٹس میں ڈال دیے ہیں اور پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا. اگر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں تب بھی ایک درد سری تو پیدا کر دی ہے نا. تو یہ پاکستان کی پالیٹکس کی سب سے بڑی کمزوری ہمیشہ سے رہی ہے کہ پالیٹیشین اپنی پاور سٹرگل میں لمٹس کو ریکگنائز نہیں کرتے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کو نقصان پہنچتا ہے.
پاناما پیپرز میں شریف خاندان کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق انکشافات کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے سیاسی مخالفین ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں. دوسری طرف تحریک انصاف نے وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے کے لیے جمعے سے ملک بھر میں علامتی احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف پہلے ہی یہ مطالبات مسترد کر چکے ہیں. پاناما پیپرز میں وزیر اعظم کے خاندان کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد گزشتہ ہفتے جسٹس اعجاز افضل خان کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے اس رپورٹ پر فریقین کے دلائل 5 روز تک سننے کے بعد اس معاملے کی سماعت مکمل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغان سیکیورٹی فورسز نے 2 پاکستانی سفارتکاروں کو, جنہیں کئی ہفتے پہلے مشرقی افغانستان سے زبردستی اغوا کر لیا گیا تھا, بحفاظت رہا کروا لیا ہے. دونوں سفارتکاروں کو جو افغان شہر جلال آباد کے قونصل خانے میں عہدیدار تھے 16 جون کو جلال آباد سے پاکستان واپس جاتے ہوئے راستے میں لاپتہ ہو گئے تھے. اسلام آباد میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے ذاتی طور پر پاکستانی سفارت خانے فون کر کے بتایا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران 2 پاکستانی سفارتکاروں کو رہا کروا لیا ہے. بعد ازاں دونوں سفارتکاروں کو سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا جہاں سے وہ بذریعہ طیارہ پاکستان روانہ ہو گئے. بھارت میں سیلاب زدہ علاقوں میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 119 تک پہنچ گئی ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز ریاست گجرات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 25 ہو گئی، جن میں سے 17 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ اور بھارت کے صوبے بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کل اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ بعد میں سیاسی مذاکرات کے بعد انہیں دوبارہ اپنے عہدے پر بحال کر دیا گیا اور انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھا لیا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔
جنتا دل یو کے لیڈر نتیش کمار کو بہار کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیے ہوئے ابھی ایک روز بھی نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے جمعرات کے روز پھر وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لے لیا۔ اس بار انہوں نے بی جے پی کی حمایت سے حکومت بنائی ہے۔ بی جے پی کے لیڈر سشیل مودی نے بھی ان کے ساتھ نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ نتیش کمار پہلے بھی بی جے پی کے ساتھ مل کر ریاست میں مخلوط حکومت چلا چکے ہیں، اس بار بھی سشیل مودی ان کے نائب تھے۔ نتیش کمار چھٹی مرتبہ بہار کے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ جمعہ کے روز اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں وہ اپنی اکثریت ثابت کریں گے۔ انہوں نے راشٹریہ جنتا دل کے لیڈر لالو یادو اور ان کے بیٹے اور نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو کے ساتھ بدعنوانی کے معاملے پر شدید اختلافات کی وجہ سے بدھ کی شام کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے حکومت سازی کے لیے بی جے پی سے ہاتھ ملا لیا، وہ ایک بار پھر این ڈی اے میں شامل ہو گئے۔ انہیں جنتا دل یو اور این ڈی اے کا لیڈر منتخب کیا گیا اور انہوں نے رات ہی میں سشیل مودی کے ساتھ گورنر ہاؤس جا کر حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر دیا۔ 243 رکنی اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے 122 ارکان کی حمایت ضروری ہے۔ اب نتیش کمار کے پاس 132 ارکان ہیں۔ لالو یادو نے نتیش کمار کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں سیاسی موقع پرست قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے بہار کے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ کانگریس نے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا۔ نائب صدر راہل گاندھی نے کہا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نتیش کمار 3-4 ماہ سے اس کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نتیش کمار نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیکولر قوتوں کو دھوکہ دیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق نتیش کمار کا یہ قدم وزیر اعظم نریندر مودی کی فتح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ بظاہر طے شدہ تھا۔ تجزیہ کار آلوک موہن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اسے سیکولر طاقتوں کی زبردست شکست قرار دیا۔
کمار بھلے ہی جنتا دل سے الگ ہو کر کے مکھیمنتری بن گئے ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ سیاسی پاری ہار گئے۔
دریں اثنا نتیش کمار کے حلف لینے کے فوراً بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے لالو یادو اور ان کے اہل خانہ کے خلاف یو پی اے حکومت کے دوران ریلوے کے ایک ہوٹل کے الاٹمنٹ کے سلسلے میں مالی بےضابطگی کا مقدمہ درج کرا دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
مسلم رہنماؤں نے اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی کے گرد کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات واپس لینے کے بعد مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی پہنچیں۔ فلسطینیوں نے جمعرات کی صبح مسجد کے باہر اس وقت خوشیاں منائیں جب اسرائیلی کارکنوں نے دھاتی دروازے، لوہے کے جنگلے اور سیکیورٹی کیمرے داخلی دروازوں سے ہٹانے شروع کر دیے، لیکن وہ اس وقت تک اندر داخل نہیں ہو سکے جب تک مسلمان عہدیداروں کی کمیٹی نے اس کا معائنہ نہیں کر لیا۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
جمعرات کی صبح کارکنوں کی جانب سے داخلے کے مقام پر آہنی گیٹ، رکاوٹیں اور سیکیورٹی کے کیمرے توڑ دینے کے بعد فلسطینی مسجد اقصی کے باہر سڑکوں پر خوشی منانے لگے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے نمازیوں کے مسجد واپس کرنے کے مطالبے کی حمایت کی۔ ان کے الفاظ،
نفهم ان الصلاة اليوم ان شاء الله صلاة الظهر ستكون،
ہمیں امید ہے کہ خدا نے چاہا تو ظہر کی نماز مسجد اقصی میں ہوگی اور ہم اس مسئلے پر تفصیل سے غور کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے سیکیورٹی کے جو اقدامات کیے تھے ان میں میٹل ڈیٹیکٹرز شامل تھے جو 14 جولائی کو مسلح عرب افراد کی جانب سے دو اسرائیلی پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد لگائے گئے۔ یہ پولیس اہلکار حفاظت پر مامور تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بدھ کے روز اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ ضبط سے کام لے۔ انہیں اسرائیل کے آلات لگانے کے فیصلے پر تشویش تھی کہ اس سے پرتشدد احتجاج میں اضافہ ہوگا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور امریکی قانون ساز ایک معاہدے پر رضامند ہو گئے ہیں جو روس، ایران اور شمالی کوریا پر نئی پابندیاں نافذ کرنے کی راہ ہموار کرے گا جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو منظوری کے لیے بھیجی جائیں گی۔ سینیٹر باب کراکر نے بدھ کے روز ایک بیان میں اس معاہدے کا اعلان کیا اور کہا کہ ایوان کی اکثریتی لیڈر کیون میکارتھی سے مذاکرات کے بعد یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ کراکر نے اس سے پہلے شمالی کوریا کو پابندیوں میں شامل کرنے پر اعتراض کیا تھا اور اس کے لیے علیحدہ بل کی تجویز دی تھی، لیکن انہوں نے بعد میں اپنا اعتراض واپس لے لیا اور کہا کہ ایوانی نمائندگان شمالی کوریا کے بارے میں زبان کو زیادہ سخت کرنے پر کام کریں گے۔ یہ قانون سازی کانگریس کو یہ اختیار دیتی ہے کہ اگر صدر ان تعزیرات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کانگریس کسی ایسے اقدام کو مسترد کرنے کے لیے تیز تر طریقہ اختیار کرے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں 65 سال سے زائد عمر کے شہریوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس تعداد میں بڑھتا ہوا حصہ ان بزرگ شہریوں کا ہے جن کی پیدائش دیگر ممالک میں ہوئی ہے۔ نیو یارک جیسے بڑے شہروں میں جہاں تارکین وطن کی آبادکاروں کی تعداد سال سن 2020 تک اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی، وہاں ان کے لیے ثقافتی پس منظر میں مناسب خدمات کی دستیابی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ نیو یارک سے ریمن ٹیلر کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ایک دیسی سینئر سینٹر میں بزرگ بنگلہ دیشی ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں اور حلال کھانا کھا سکتے ہیں، اور ایک دن میں 3 بار ورزش بھی کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے شہری ترک وطن کر کے امریکہ آنے والے افراد میں تازہ ترین اضافہ ہیں، اور ان کے لیے انگریزی زبان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، خاص طور پر بزرگ شہریوں کے لیے۔ جہاں آرا امین کا بنیادی تعلق بنگلہ دیش سے ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے انگریزی بالکل نہیں آتی، میں رات کو سوتے وقت سوچتی ہوں صبح باہر کیسے نکلوں گی، لوگوں سے بات کیسے کروں گی۔ کرسچن گونزالیز ریورا سینٹر فار این اربن فیوچر میں سینئر محقق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سماجی تنہائی امیگرنٹ گروپوں کا سب سے بڑا مشترکہ مسئلہ ہے، خاص طور پر اگر ثقافت اور زبان سے متعلق مناسب سروسز موجود نہ ہوں۔
Very often you will find older people who feel isolated because their grandchildren don't speak their language.
ان کے الفاظ ہیں، اکثر آپ کو ایسے بزرگ افراد ملیں گے جو خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں ان کی زبان نہیں بولتے۔ وہ ایک ایسے کلچر میں خود کو ڈوبا خیال کرتے ہیں جو بہت ہی غیر ملکی ہے۔ باحثیت بزرگ امریکہ کے اندر ان کا کردار اس کردار سے بہت مختلف ہو سکتا ہے جو وہ اپنے آبائی ملکوں میں ادا کرتے ہیں۔ انڈیا ہوم ایک سیکولر جنوبی ایشیائی تنظیم ہے جو دیسی سینئر سینٹر اور سینئر شہریوں کے لیے بہت سے پروگرام چلاتی ہے۔ وہ ایسے سینئر سے بھی ڈیل کرتے ہیں جو امریکہ میں اپنے خاندانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں سوشل سیکیورٹی یا فیڈرل بینیفٹس نہیں ملتے ہیں۔ دل افزا نرگس احمد دیسی سینٹر کی ڈائریکٹر ہیں۔
Our people are more conservative and more religious and family oriented.
ان کے الفاظ ہیں کہ ہمارے لوگ زیادہ قدامت پسند ہیں، زیادہ مذہبی اور خاندان کی روایات کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان دنوں اپنے خاندان کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے کیونکہ جو بچے انہیں یہاں امریکہ لے آئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خود بھی غربت کی لکیر کے گرد زندگی بسر کر رہے ہوں۔ لیکن اچھے کھاتے پیتے بزرگ شہریوں میں بھی سماجی تنہائی ایک مسئلہ ہے۔ بھرت شاہ 25 برس قبل انڈیا سے امریکہ آئے تھے اور یہاں کی شہریت حاصل کی تھی۔ بھرت کہتے ہیں کہ انڈیا ہوم میں کلاسوں کے بعد ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔
You have to develop yourself, how to talk, how to behave with other people.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خود کو بہتر کرنا ہوتا ہے کہ بات کیسے کرنی ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے, خود کو مصروف کیسے رکھنا ہے, کیا چیزیں کام آتی ہیں, خود کو خوش اور مشغول کیسے رکھنا ہے. اور یہ چیز آپ کو موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو دوسروں پر ظاہر کر سکتے ہیں. شاہ کے بقول, اپنے آپ کو خوش رکھنے میں اہم چیز صحت کا برقرار رکھنا اور خود کو مصروف رکھنا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شمال مغربی چین میں لوگ مزید سیلابوں سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, جبکہ اس سے پہلے ہزارہا لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. امدادی کارکن سیلابوں کے دوسرے روز بھی لوگوں کے انخلاء میں مدد کر رہے ہیں, جبکہ مزید سیلاب شانگزی صوبے کی طرف بڑھ رہے ہیں. چین کے نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی نے دکھایا ہے کہ امدادی کاموں اور صفائی کی کاروائیاں مؤخر کر دی گئی ہیں, جبکہ جمعرات کی شام اور جمعے کی صبح تک مزید بارشوں کی توقع ہے. کسی جانی نقصان کی فوری طور پر اطلاع نہیں ملی ہے. امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت تنقید کے تناظر میں استعفیٰ دینے کا ان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. ٹرمپ کئی روز سے سیشنز کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے اس تحقیقات سے خود کو علیحدہ کر لیا جو پچھلے سال کے صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کے بارے میں عدلیہ کا محکمہ کر رہا ہے. اسی اثنا میں سیشنز کے متعلق کہا گیا کہ وہ ان حساس اطلاعات کے حکومتی افشا پر محکمہ عدلیہ سے تحقیقات کروائیں گے, جس نے صدر ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ناراض کیے رکھا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج مخلوط جنس کے افراد کو کسی بھی حیثیت میں کام نہیں کرنے دے گی. یہ اس پالیسی کو واپس لینے کا اقدام ہے جو سابق صدر براک اوباما کی انتظامیہ نے ایک سال پہلے بنائی تھی. متعدد ٹویٹر پیغامات میں ٹرمپ نے کہا کہ فوج کے جنرلوں اور فوجی ماہرین سے مشورے کے بعد وہ مخلوط جنس کے افراد کی فوج میں شمولیت ختم کر رہے ہیں. رینڈ کارپوریشن تھنک ٹینک نے اندازہ لگایا ہے کہ 2500 مخلوط نسل افراد امریکی فوج میں حاضر سروس میں اور مزید 1500 افراد ریزرو فوجی ہیں. لیکن ٹرمپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا کیا ہوگا. وائٹ ہاؤس کی خاتون ترجمان سارا ہکبی سینڈرز نے بعد میں کہا کہ ٹرمپ کو دفاع کے محکمے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ان مخلوط نسل افراد کی قسمت کا فیصلہ قانون کے مطابق کیا جائے جو پہلے سے فوج میں شامل ہیں. سینڈرز نے ان رپورٹرز کے سوالات کو مسترد کیا کہ صدر ٹرمپ نے مخلوط نسل کی مدد کے انتخابی مہم میں کیے گئے وعدے سے انحراف کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ صدر محسوس کرتے ہیں کہ ان کا فیصلہ فوج کے بہتر مفاد میں ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ نیٹو کی تشویش کے باوجود ترکی روس کا S-400 میزائل نظام خریدنے پر رضامند ہے. یہ متنازع خریداری ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ترکی روس کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہے, جبکہ سن 2015 میں ترکی نے شام میں روس کا لڑاکا طیارہ مار گرایا تھا. اردوان نے منگل کے روز اپنے پارلیمانی معاونین کو بتایا کہ ہم نے اس معاملے پر S-400 کی خریداری کے بارے میں قدم اٹھایا ہے اور معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں. ترک صدر نے نیٹو کے اپنے ساتھیوں کی تشویش دور کرنے کا موقع نہیں گنوایا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس سے تناؤ کیوں پیدا ہوگا, ہر ملک کو اپنی سلامتی کے لیے بہتر طریقہ کار کی تلاش میں رہنا چاہیے. داعش سے نبردازما شام کے کرد گروہوں کو مدد فراہم کرنے پر ترکی مغربی اتحادیوں پر برہم ہے, جنہیں ترکی دہشت گرد قرار دیتا ہے, جبکہ انسانی حقوق کے معاملے پر اس کے خلاف نکتہ چینی جاری ہے. ترکی کے نیٹو کے ساتھیوں نے روسی نظام اور اپنی ٹیکنالوجی کے فرق پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ ممکن ہے کہ نیٹو نظاموں کے راس چرانے کے لیے روس S-400 کا استعمال کرے. اس تنازع کے نتیجے میں ترکی کی وفاداری پر اضافی سوال اٹھ سکتے ہیں. پاکستان میں بارشوں کے ایک نئے سلسلے کے آغاز کے بعد آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی NDMA نے بعض علاقوں میں ممکنہ سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے. NDMA کی طرف سے جمعرات کو جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ ایک ماہ میں بارشوں, سیلاب اور اس سے جڑے دیگر حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 95 ہو گئی ہے. ہلاک ہونے والے افراد میں 28 بچے اور 12 خواتین شامل ہیں. اس کے علاوہ 283 گھروں کو نقصان پہنچا ہے. این ڈی ایم اے کے بیان میں متعلقہ اداروں کو بدستور الرٹ یا ہوشیار رہنے کو کہا گیا ہے، جبکہ دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب آباد افراد کو محفوظ علاقوں میں منتقل ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ سیاحوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں جانے سے اجتناب کریں جہاں بارشوں کے سبب لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی حکومتوں نے صوبہ پنجاب میں زمین کی زرخیزی کے ایٹلس کی رونمائی کی ہے، جس کا مقصد زمین کی زرخیزی کی دیکھ بھال اور برقرار رکھنے کے ساتھ زرعی شعبے کو مضبوط بنانا ہے۔ امریکی ادارے برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ کے ڈائریکٹر جیری بیسن، وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ اور تحقیق سکندر حیات خان بوسن اور چیئرمین پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل ڈاکٹر یوسف ظفر نے آج قومی زرعی تحقیقاتی کونسل اسلام آباد میں صوبہ پنجاب کی زمین کی زرخیزی کے بارے میں ایٹلس کی رونمائی کی۔ یو ایس ایڈ کے ڈائریکٹر جیری بیسن نے اس موقع پر کہا کہ آج جس ایٹلس کی ہم رونمائی کر رہے ہیں، یہ زرعی اعتبار سے پاکستان کے سب سے اہم صوبے پنجاب، جو پاکستان کی کل زرعی پیداوار کا 60% پیدا کرتا ہے، اس میں زمین کی زرخیزی اور زراعت کے پائیداری نظام کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے کئی سالوں سے جاری امریکی اعانت پر فخر ہے، اور ہمیں امید ہے کہ دیگر متعلقہ فریق ان کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عامر خان کی تھری ایڈیٹس کا میکسیکن ریمیک، تفصیلات فکر و فن میں۔ تھری ایڈیٹس کا اب میکسیکن ورژن تیار ہو رہا ہے۔ جمعرات کے روز اس کا ٹریلر ریلیز کیا گیا، جس نے رینچو، فرحان اور راجو کی یاد دلا دی۔ اس فلم میں پرنسپل کی شکل بھی ہندی ورژن میں موجود بمن ایرانی سے ملتی جلتی ہے۔ بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے مطابق ٹریلر دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ میکسیکن تھری ایڈیٹس اصل فلم کی اڈاپشن ہے۔
چلاتی ہو خود اپنی راہ بناتا، گرتا سنبھلتا مستی میں چلتا تھا وہ، ہم کو کل کی فکر ستاتی، وہ بس آج کا جشن۔
اس میں جو باتیں مشترک ہیں وہ طالب علموں کا ذہنی دباؤ، سخت پرنسپل اور تھری ایڈیٹس اور ان کا مختلف بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر پوری فلم میں موجود مزاح کا عنصر۔
تم تو سالڈ ہو یار، اس کو منہ پہ گدا بول دیا۔
گیٹ لاسٹ
یار، بہت شور ہے یہاں پہ یار، مجھے تھینک یو بول رہی ہے، مجھے گیٹ لاسٹ سنائے دے۔
میں نے گیٹ لاسٹ ہی بولا۔
اوکے اوکے اوکے۔
اخبار کے مطابق میکسیکن مووی ٹریلر دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ عامر خان کی فلم کو ایک بار پھر سے دیکھا جائے۔ ویسے دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا ہے، اگر آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے تو ضرور دیکھیے، اور کچھ نہیں تو کچھ دیر کے لیے ایک خوبصورت مسکراہٹ آپ کے چہرے کا احاطہ کیے رہے گی۔
کوئی نہ جانے اپنا فیوچر کیا ہوگا، ہوٹ گھماؤ سیڑھی بجا، سیڑھی بجا کے بول بھیا۔
تھری ایڈیٹس کا میکسیکن ورژن جون میں ریلیز ہونے کی توقع ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ القاعدہ سے منسلک ایک پروپیگنڈا چینل نے خبر دی ہے کہ اس کی ذیلی تنظیم نے ڈاکٹر موسیٰ کو اپنا کمانڈر مقرر کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں القاعدہ کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
برطانیہ کے قومی اخبار دی گارڈین میں چھپی ایک خبر کے مطابق القاعدہ سے وابستہ ایک پروپیگنڈا نیٹورک گلوبل اسلامک میڈیا فرنٹ نے جمعرات کو یہ اعلان کر دیا کہ کشمیری عسکریت پسند ذاکر موسیٰ کو متنازفی منقسم ریاست میں قائم کی گئی القاعدہ سیل کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ 23 سالہ ذاکر موسیٰ نئی دہلی کے زیر نظام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں کی نئی نسل، جو اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا خوب استعمال کر رہی ہے، کا کلید چہرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق وہ القاعدہ کی انصار غزوت الہند نامی نئی سیل کی قیادت کرے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں القاعدہ نے باضابطہ طور پر ایک بیان بھی جاری کر دیا ہے۔ تاحال خود ذاکر موسیٰ کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ ذاکر کے بارے میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی اضلاع میں عسکریت پسندوں کے ایک گروپ کی سربراہی میں سرگرم ہے۔ تاہم حالیہ ہفتوں میں اس نے اپنا دائرہ اثر وادی کشمیر کے مزید علاقوں تک بڑھانے کی کوششیں کی ہیں۔ گزشتہ دنوں دارالحکومت سری نگر اور وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھارت سے آزادی کے حق میں کیے گئے مظاہروں، بالخصوص بھارتی مسلح افواج کے ہاتھوں ذاکر سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے معروف کمانڈر برہان وانی کا ایک قریبی ساتھی تھا۔ ذاکر نے اس سال کے شروع میں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اس بیان پر شدید ردعمل ظاہر کیا تھا کہ علاقے میں جاری تحریک مزاحمت مذہب کے لیے لڑی جانے والی کوئی جنگ نہیں ہے، اور نہ اس کا القاعدہ یا داعش جیسی تنظیموں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ کشمیریوں کی خالصتاً اپنی تحریک ہے اور اس کا مقصد ریاست کے 1.5 کروڑ عوام کے لیے آزادی حاصل کرنا ہے۔ ذاکر نے ایسے لوگوں کے سر قلم کرنے کی دھمکی دی تھی جو کشمیریوں کی مسلح جدوجہد کو ایک سیکولر تحریک قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مقصد مسلم اکثریت ریاست میں اسلامی نظام قائم کرنا نہیں ہے۔ حزب المجاہدین نے ذاکر کے اس بیان سے فوری طور پر لا تعلقی کا اعلان کیا تھا، لیکن ذاکر نے اس کو خاطر میں نلاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہے، اور اگر حزب المجاہدین کا اس کے خیالات سے اتفاق نہیں تو وہ بھی اس تنظیم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بلوچستان کے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن عبداللہ جان کو باسیاب کروا لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت اور دیگر اداروں کی کوششوں کے بارے میں کوئٹہ سے عبدالستار کی ایک رپورٹ۔
مغوی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن عبداللہ جان کے بیٹے عتیق احمد کے بقول ان کے والد گزشتہ رات کو اپنے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ والد کی رہائی کے لیے اغوا کاروں کو تاوان کے طور پر کوئی رقم ادا نہیں کی گئی۔ سابق سیکرٹری عبداللہ جان کو 15 مارچ کو اپنے گھر سے دفتر جاتے ہوئے نامعلوم مسلح افراد نے ڈرائیور سمیت اغوا کر لیا تھا، تاہم اغوا کاروں نے ڈرائیور کو بعد میں چوٹ دیا تھا۔ عتیق احمد نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ ان کے والد کو اغوا کاروں نے پاک افغان سرحد کے قریب نوشکی کے علاقے میں چھوڑ دیا تھا، جہاں سے وہ مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے واپس اپنے گھر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔
انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لے گئے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا، یہ جو 4.5 مہینے تھے وہ ایک ہی کمرے میں گزارے، اور ان کو وہاں پہ نوشکی کے ایریا میں چھوڑا گیا۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور کمزور تھے، 1-2 گھنٹے موٹر سائیکل پہ سفر کیا ہے، پھر وین میں آئے، پھر یہاں پہ کوئٹہ پہنچے۔
گھر پہنچنے کے بعد عبداللہ جان سے صوبائی سیکرٹری داخلہ اکبر حریفال اور ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیما نے ملاقات کی۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران ڈی آئی جی عبدالرزاق چیما کا کہنا تھا،
ڈاکٹر کو بلوا رہے ہیں، ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس طرح کی ساری باتیں کی جا سکیں۔
تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ مغوی عبداللہ جان کی رہائی تاوان کی ادائیگی کے بعد ہوئی یا اس کے بدلے کوئی اور قبائلی ذریعہ استعمال کیا گیا۔ بلوچستان میں اس سے پہلے بھی اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں۔ گزشتہ سال صوبائی وزیر بلدیات سردار غلام مصطفیٰ ترین کے بیٹے کو، جبکہ اس سے پہلے دیگر سیاسی قبائلی اور کاروباری شخصیات، ڈاکٹروں اور ہندو برادری کے تاجروں کو بھی اغوا کیا جاتا رہا ہے، جو بعد میں باری تاوان کی ادائیگی کے بعد رہا ہوتے رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے میں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کو ختم کرنے کے لیے پولیس اور لیویز کے اہلکاروں پر مشتمل ایک فورس تشکیل دے دی گئی ہے، جو اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث گروہوں کے خلاف کارروائیاں کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان وارداتوں میں اب کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پشاور ہائی کورٹ نے ایک طالب علم مشال خان کو مردان سے ایبٹ آباد میں قائم انسدادی دہشت گردی کی عدالت کو منتقل کر دیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پشاور ہائی کورٹ کے ایک دو رکنی بینچ نے عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کے قتل کی کیس کی سماعت ہری پور جیل منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کے مطابق سماعت ضلع ایبٹ آباد کے انسدادی دہشت گردی کی جج کی نگرانی میں ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل بینچ نے صوبائی حکومت کی جانب سے ہری پور جیل میں وکلا اور مشال خان کے اہل خانہ کو سماعت کے دوران سیکورٹی فراہم کرنے کی یقین دانی کے بعد جمعرات کو یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت میں مشال خان کے والد اقبال خان کی اپیل کی پیروی لطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے کی۔ مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ارشد خان کو صوبائی حکومت سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ بعد ازاں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے تحریری یقین دانی عدالت کے حوالے کی، جس میں صوبائی حکومت نے مشال خان قتل کے مقدمے کی سماعت کے دوران ہری پور جیل میں فریقین اور وکلا کو مکمل سیکورٹی فراہم کرنے کی یقین دانی کرائی تھی۔ 13 اپریل 2017 کو ولی خان یونیورسٹی مردان کے طالب علم مشال خان کو ساتھی طلبہ اور یونیورسٹی ملازمین نے توہین رسالت کے الزام میں گولیاں مار کر اور تشدد کر کے قتل کر دیا تھا۔ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مشال خان کے قتل کی شدید مذمت کی گئی تھی۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ مشال خان قتل میں ملوث 57 میں سے 54 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جنوبی پنجاب میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ صوبے کے اس حصے میں حصول انصاف کے لیے مزید سہولتوں اور قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پنچایت اور مقامی جرگے پاکستانی معاشرے میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں، اور فرسودہ روایات کے نام پر اپنے ہی قوانین کے تحت سنائے جانے والے ان کے فیصلوں کو اکثر و بیشتر غیر انسانی قرار دیتے ہوئے ذرائع ابلاغ اور سول سوسائٹی میں خاصی بحث بھی ہوتی ہے۔ ماضی کے اوراق پلٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ پنچایتوں اور جرگوں کے فیصلے بھلے ہی ملک کے ہر حصے میں ہوتے رہے ہوں، لیکن ملک کے گنجان اور زرخیز ترین صوبے پنجاب کا جنوبی حصہ اس میں نمایاں نظر آتا ہے۔ چاہے وہ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات ہوں یا پھر پنچایتوں کے فوری فیصلے کی بھینٹ چڑھتے ہوئے مرد و خواتین۔ سن 2002 میں مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میروالا کی مختارہ مائی پنچایت کے فیصلے پر جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی نہ تو پہلی خاتون تھیں اور نہ ہی آخری۔ روا ماہ اسی شہر سے ملتان جاتے ہوئے دریائے چناب کے کنارے آباد ایک قصبے راجپور میں ایک کمسن بچی سے مبینہ جنسی زیادتی کے مرتکب لڑکے کے خلاف پنچایت نے فیصلہ دیا کہ اس بچی کا بھائی لڑکے کی بہن کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے۔ واقعہ منظر عام پر آیا، اقتدار اور عدل کے ایوانوں تک گونج پہنچی، طلبیاں اور معطلیاں ہوئیں، لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ کیا امر مانے ہے کہ نئے سخت قوانین بھی موجود ہیں اور ہر بات کی سنگن میں رہنے والا متحرک میڈیا بھی، لیکن فرسودہ روایات کے امین نسل در نسل اس تاریک نظام کی آبیاری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مختارہ مائی کہتی ہیں کہ قوانین اپنی جگہ، لیکن جب تک ان پر ٹھوس طریقے سے عمل درآمد ہوتا نظر نہ آئے تو کسی تبدیلی کی امید ہرگز توانا نہیں ہو سکتی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس تازہ واقعے سے انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلا۔
کل جیسے میں نے واقعہ سنا تو مجھے وہی 2002 والی بات جو ہے نا دوبارہ سے، میں نے کہا ہم لوگ آگے نہیں بڑھے، ہم لوگ 2002 میں ہی کھڑے ہوئے ہیں، کیسے بدلا جائے گا؟ کیونکہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے، جو ہمیں کوئی سزا ہو سکتی ہے، ہم پکڑے جائیں گے، پکڑے بھی جائیں گے تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ایک بات کہتی ہوں میں، کہتی ہوں جب تک کسی کو عبرتناک سزا نہیں ملے گی تب تک کوئی چینج نہیں آ سکتا۔
جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی اور معروف کالم نگار ظہور دھریجا کہتے ہیں کہ مقامی لوگوں کی محرومی ان فرسودہ روایات کو تسکین بخشتی ہے اور جب تک لوگوں کو با اختیار نہیں بنایا جاتا تب تک حالات میں بہتری مشکل ہے۔
بنیادی طور پر تو یہ جہالت کی وجہ سے ہے، اور جہالت کی ماں جو ہے غربت ہے۔ تو سرائیکی وسیب میں پسماندگی ہے، غربت ہے، اور روزگار کے مواقع نہیں ہیں، تعلیمی سہولتیں نہیں ہیں۔ پورا سرائیکی علاقہ آپ دیکھیں کہ یہاں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، افراد ہے اور خام مال وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن جب تک بنیادی اسٹرکچر درست نہیں ہوگا اور لوگوں کو تعلیمی سہولتیں نہیں ملیں گی، ترقی نہیں ملے گی، ان کو اختیار نہیں ملے گا۔ اصل مسئلہ سرائیکی وسیب اور سرائیکی خطے کے لوگوں کی شناخت کا ہے، ان کے اختیار کا ہے اور ان کو انپاور کرنے کا ہے۔
ان کا شکوہ تھا کہ ملک کا متحرک میڈیا بھی چھوٹے علاقوں پر نہ تو اتنی توجہ دیتا ہے اور نہ ہی مناسب وقت جتنا وہ بڑے شہروں کی چھوٹی خبروں کو دیتا ہے۔ مبصرین اور انسانی حقوق کے کارکنان یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مثبت رجحان کے فروغ کے لیے مسلسل آواز بلند کرنا ضروری ہے تاکہ مسائل کو مسائل سمجھا جائے اور ان کے حل کے لیے تگ و دو کی جائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں معدنیات کے شعبے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سرمایہ کاری کی تجویز پر نفیسہ ہود بھائی نے سابق افغان تجارتی وزیر مزمل شینواری سے گفتگو کی۔ ان کی ایک رپورٹ۔
موضوع افغانستان سے متعلق ہے۔ امریکہ میں اور نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت غور کر رہی ہے کہ افغانستان کی جانب ایک نئی حکمت عملی مرتب کی جائے۔ صدر ٹرمپ نے اس وقت افغان صدر اشرف غنی سے بات چیت کی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کی جو کمپنیاں ہیں ان کو افغانستان کے اندر سرمایہ کاری اور خصوصاً معدنیات نکالنے کے لیے لائسنس دیے جائیں۔ ہم ابتدا کرتے ہیں افغانستان میں سابق وزیر مزمل شینواری سے۔ شینواری صاحب، اب ایک صنعت کار، بزنس مین صدر بنے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ مغربی کمپنیوں کو استعمال کیا جائے تاکہ افغانستان میں معدنیات حاصل کی جائیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ دیا جائے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
اگر ویسٹرن کمپنی یہاں پر آئے اور افغانستان میں انویسٹمنٹ کرے اور افغانستان کے جو منرل ریسورسز ہے اس پر وہ لوگ آئے یہاں پر پارٹیسپیٹ کر لے تو افغانستان کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ بھی افغانستان میں آئیں گے اور اینی ورک اس میں یہ بھی ہوگا کہ افغانستان کی سیکیورٹی بھی تھوڑی سی امپروو ہو جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو یہاں پر اگر یورپین انٹرسٹ ہو یا امریکن انٹرسٹ ہو تو اس کے پروٹیکشن کے لیے بہت زیادہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ سیلین لوگ آئے یہاں پر کام کرے، نہ ملٹری آئے یہاں پر، جو سولجر ہے وہ لوگ، وہ جو آتے ہیں انٹرنیشنل فورسز ہے اس کے اگینسٹ ہے سب لوگ، لیکن انویسٹمنٹ کے لیے اگر کوئی آتا ہے جو افغانستان کی شرائط پر برابر ہو تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں افغانستان میں ٹریلینز آف ڈالرز کی جو منرل ریزرو ہیں وہ افغانستان کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور افغانستان میں جو ریئر ارتھ منرل ہے اس میں جو یورینیم ہے، پلیٹینم ہے، لیتھیم ہے، یہ سب کچھ ہے، اگر اس کو ہم ود آؤٹ کمپٹیشن یا ود آؤٹ ڈیو پروسیس اگر کسی کو دے تو پھر افغانستان کو اس سے بہت زیادہ نقص ہوگا۔ تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر پراپر چینل سے آئے، کمپٹیشن سے آئے اور افغانستان کے جو لوکل لاز ہے اور یہاں پر جو قوانین ہے اس کو فالو کرتے، اگر ویسٹرن کمپنی آئے، جو بھی کمپنی آئے، اس کو ہم ویلکم کرتے، تو اس لیے یہ اچھی بات ہے افغانستان کے لیے، اور اس کے ساتھ افغانستان میں جاب کریشن بھی ہوگا، ڈیولپمنٹ بھی آئے گی، تو یہ افغانستان کے لیے اچھی بات ہے۔
ہمارے ساتھ ہے افغانستان کے وزیر مزمل شینواری۔
امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت تنقید کے تناظر کے باوجود استعفیٰ دینے کا ان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ٹرمپ کئی روز سے سیشنز کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے اس تحقیقات سے خود کو علیحدہ کر لیا جو پچھلے سال کے صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کے بارے میں عدلیہ کا محکمہ کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں سیشنز کے متعلق کہا گیا کہ وہ ان حساس اطلاعات کے حکومتی افشا پر محکمہ عدلیہ سے تحقیقات کروائیں گے جس نے صدر ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنا کے بعد سے ناراض کیے رکھا ہے۔ اسٹیو ہرمن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
صدر ٹرمپ جیف سیشنز پر مسلسل دباؤ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب ٹویٹر پر ان کا مطالبہ ہے کہ اٹارنی جنرل نے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے قائم مقام ڈائریکٹر کی جگہ، جن کی بیوی نے انتخابی مہم میں ڈیموکریٹس سے بھاری احتیاط وصول کیے تھے، اب تک کسی اور کو مقرر کیوں نہیں کیا؟ صدر نے ابتدائی طور پر اٹارنی جنرل کو اس لیے ہدف بنایا تھا کہ انہوں نے امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے روس کے بارے میں ہونے والی چھان بین سے خود کو الگ تھلگ کیوں کر لیا تھا۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران نامہ نگاروں کے اس سوال کے جواب میں کہ صدر سیشنز سے استعفے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے یا انہیں برطرف کیوں نہیں کرتے، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا ہکبی نے کہا،
دیکھیے
آپ کسی سے مایوس ہو سکتے ہیں مگر پھر بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کام جاری رکھے۔ سینیٹر ڈک ڈربن ایک ڈیموکریٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صدر محکمہ انصاف کے سب سے بڑے عہدیدار اٹارنی جنرل کو ظالمانہ اور غیر ضروری سلوک کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو صدر کے لیے اچھے اثرات کا حامل نہیں ہوگا۔
Jeff Sessions stuck his neck out for this president. Now the president wants to chop his head off. I mean, how does that inspire loyalty to serve this president?
Jeff Sessions نے صدر کے لیے اپنی گردن پھنسائی اور اب صدر ان کا سر قلم کرنا چاہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اس صدر کے لیے کسی بھی حیثیت میں وفاداری کا دم بھرنے میں اس سے کیسے تحریک ملتی ہے۔ ریپبلکن سینیٹرز میں بھی اس بارے میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ یوٹا کے ریپبلکن سینیٹر اورن ہیچ کہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ صدر اپنے اندازے پر نظر ثانی کریں گے اور جان لیں گے کہ سیشنز اچھے آدمی ہیں جو اپنا کام بہتر طور پر کر رہے ہیں، اور وہ انہیں اسی مقام پر برقرار رکھیں گے جہاں وہ اس وقت ہیں۔ ایک اور ریپبلکن سینیٹر نے خبردار کیا ہے کہ اگر سیشنز کو، جو امریکہ کے ایک سابق سینیٹر ہیں، زبردستی ان کے منصب سے ہٹایا گیا تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ سینیٹر جان کینیڈی کا تعلق لیوزیانا سے ہے۔
If for whatever reason General Sessions decided to no longer serve, I don't know if the Senate can confirm a new candidate right now, a new attorney general.
اگر کسی بھی وجہ سے جنرل سیشنز اپنے منصب پر کام نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میں نہیں جانتا کہ سینٹ فوری طور پر اٹارنی جنرل کے طور پر کسی اور امیدوار کی توثیق کر پائے گی۔ یہ بہت فیصلہ کن ہوگا اور ہم ایسا ابھی نہیں چاہتے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس بات کا اشارتاً اظہار کیا جا رہا ہے کہ سیشنز حکومتی خبروں کے لیک ہونے کی چھان بین کا حکم دے کر دوبارہ صدر کے منظور نظر بن سکتے ہیں، کیونکہ صدر کے لیے یہ لیکس بے حد برہمی اور توجہ ہٹانے کا باعث ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں بگوش نا،
کچھ کہیے نا،
لکھو سے ہوا ہے، او کوشے تاکھو۔
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-777-89۔ ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجئے 0800-777-89۔ پروگرام ہے
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
موصل کی آزادی داعش کے خلاف عالمی جنگ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ فتح اور اس مہم میں ہر اہم جیت داعش کو شکست دینے کے لیے 73 ملکوں پر مشتمل عالمی اتحاد اور عراقی سیکورٹی فورسز کی حمایت سے حاصل ہو سکی ہے۔ داعش کا قلعہ قوا کرنے کے لیے خصوصی صدارتی ایلچی میک گریگ کا کہنا ہے کہ عراق میں جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ عراقی افواج ہماری مدد سے جلد ہی داعش کے کنٹرول والے بقیہ علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے حرکت میں آئیں گی، ان میں تل افار، حلوجہ اور القائم شامل ہیں۔ ہم فوجی مہم اور اس کے بعد درپیش انسانی ہمدرد سے متعلق معاملات، استحکام کے قیام اور حکمرانی کی سطح پر ان کی مدد کریں گے۔ مسٹر میک گرگ نے کہا کہ موصل کا منصوبہ کامیاب رہا۔ سیاسی سطح پر ہم نے عراقی سیکیورٹی فورسز اور پیشمرگا کے درمیان مکمل تعاون کو یقینی بنانے کے لیے کام کیا۔ ایسا ہی تعاون ہم نے بعد میں زمینی کارروائی کے دوران دیکھا۔ انسانی ہمدردی کی سطح پر ہم نے موصل سے بے گھر ہونے والے تقریباً 10 لاکھ افراد کے لیے اقوام متحدہ اور عراق کی حکومت کے ساتھ منصوبہ بندی کی۔ مسٹر میگرک نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کو اعانت اور امداد مہیا کی گئی ہے۔ استحکام لانے کی سطح پر ہم نے فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ اس میں پولیس فورس، داعش کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کی صفائی، بجلی، پانی، گندے پانی کا نکاس اور کوڑے کی صفائی کے کام کی بحالی اور تعمیراتی پروگرام شامل ہیں۔ شام کا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہوگا، اس لیے کہ وہاں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکے۔ پھر بھی ہم ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے مقامی آبادیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو داعش کی کنٹرول سے آزادی حاصل کر چکی ہیں، تاکہ انہیں بحال کیا جا سکے اور بے گھر ہونے والے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ مسٹر میگر نے کہا کہ طویل المیاد بنیاد پر داعش کو شکست دینے کے لیے ایک عالمی نیٹ ورک کی ضرورت ہوگی، تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 3 برس سے جاری اس عالمی کوشش میں ہم متحد ہیں۔ دنیا بھر سے 73 ممالک ایک ہی مقصد میں جڑے ہوئے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ داعش کی تباہی اور ہمارے اپنے شہریوں اور سرزمین کا اپنے مشترکہ تعاون کے ساتھ تحفظ۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سال 21 اگست کو امریکہ کے بہت سے علاقوں میں سورج گرہن نظر آئے گا۔ حالانکہ چاند سورج اور ہماری زمین کے درمیان سے اکثر ہی گزرتا ہے، لیکن مکمل سورج گرہن کا نظارہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ بھی کورائی ارتھ کے چند ہی علاقوں میں۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر چاند زمین کے گرد ہر روز ایک دفعہ گردش کرتا ہے تو پھر سورج گرہن اتنا کم کیوں نظر آتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے امریکی خلائی ادارے ناسا کے سائنسدان ایلیکس ینگ کہتے ہیں،
The moon doesn't actually orbit in the same plane as the Earth is orbiting around the sun. In fact,
جیسے زمین سورج کے گرد ایک مدار میں گردش کرتی ہے، ویسے چاند ایک مقررہ مدار میں گردش نہیں کرتا۔ در حقیقت چاند تقریباً 5 ڈگری افقی جانب جھکا ہوا گردش کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ چاند جب زمین پر اپنا سایہ ڈالتا ہے تو وہ کبھی کبھار زمین سے تھوڑا اوپر اور بسا اوقات زمین سے قدرے نیچے ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ زمین کے بالکل متوازی گردش کرتا ہے اور وہ سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، جس سے کبھی پورا اور کبھی جزوی سورج گرہن نظر آتا ہے۔ چاند پورے آسمان کا تقریباً نصف ڈگری اپنی آڑ میں لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سائے کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے کو امبرا کہتے ہیں جب مکمل سورج گرہن ہوتا ہے، اور دوسرے کو پین امبرا کہتے ہیں جس میں جزوی گرہن نظر آتا ہے۔ امبرا تقریباً 112 کلومیٹر چوڑا ہے، اور یہ امریکہ کے اوپر سے تقریباً 2400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزرے گا، جس سے 2 سے 7 منٹ تک گرہن نظر آئے گا۔ سائنسدان اس غیر معمولی موقع کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ سورج کے حالے میں موجود پلازما پر تحقیق کر سکے۔ اس بارے میں ناسا کی سائنسدان نکولا وائل کا کہنا ہے،
It's not very bright, so we usually can't see it, but during a total solar eclipse we can. And this is where
چونکہ یہ حالہ اتنا روشن نہیں ہوتا، اس لیے ہم عموماً اسے نہیں دیکھ پاتے، لیکن مکمل سورج گرہن کے دوران ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے اندر ہر طرح کی حرکیات اور مقناطیسی دھماکے جنم لیتے ہیں۔ اس حالے کا درجہ حرارت بہت بلند ہے، اور ہمیں علم نہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ میں اسی پر تحقیق کر رہی ہوں، اس لیے ہم وہاں سورج پر رونما ہونے والی ہر طرح کی حرکیات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور یقیناً اس کے زمین اور ہمارے نظام شمسی میں موجود دیگر سیاروں پر اثرات سمجھنا چاہتے ہیں۔ پورے شمالی امریکہ، وسطی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے اکثر علاقوں میں کم از کم جزوی سورج گرہن ضرور نظر آئے گا۔ اگر 21 اگست کے روز بادل نہ چھائے تو یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوگا۔
انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثر منظر۔ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا بچوں کے امراض کے بین الاقوامی ماہر ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں انہوں نے بچوں کی پہلی ٹھوس غذا کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ انہوں نے کہا،
پہلے 6 ماہ میں بچے کو ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور اضافی غذا کی ضرورت نہیں ہے، جس میں پانی بھی شامل ہے، جس میں ٹھوس غذا بھی شامل ہے۔ البتہ 6 ماہ کی عمر کے بعد ان بچوں کے لیے ماں کے دودھ کی پوری طرح کفایت نہیں ہوتی، تو اس واسطے ضروری ہے کہ ان بچوں کو 6 ماہ پہ آپ نیم ٹھوس غذا شروع کریں، تاکہ ماں کے دودھ کے علاوہ ان کو اوپر کی غذا لینے کی کچھ عادت ہو اور کچھ ان کی غذائی ضروریات اسی طریقے سے پوری ہو جائیں۔ اب ہمارے ہاں کئی جگہ یہ تاثر ہے کہ یہ چیز صرف بازاری یا پیکج خوراکوں سے ہی پورا ہو سکتا ہے، جس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ گھریلو استعمال کی چیزوں سے ہی آپ بچے کی ابتدائی غذا نہیں شروع کر سکتے، جس میں چیزیں شامل ہیں، مثلاً کیلا ہو گیا، گھر میں بنا ہوا دلیا ہو گیا یا ساگو دانا ہو گیا۔ اس قسم کی ابتدائی غذائیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے اپنے معاشرے میں ان چھوٹے بچوں کو نیم ٹھوس غذا کا عادی کرتی ہیں اور ان کی غذائی افادیت بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پہلے چند ماہ میں، یعنی کہ 6, 7, اور 8 ماہ کی عمر میں ان غذاؤں کی مقدار میں تھوڑا تھوڑا کر کے اضافہ کیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی ابلی سبزیاں شامل کر لی جاتی ہیں، دیگر قسم کے پھل شامل کر لیے جاتے ہیں، پھلوں کا رس شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ 6 اور 8 ماہ کے مابین ماں کے دودھ میں تھوڑی سی تخفیف کر دیتے ہیں ہم، اور اوپر کی غذا 1 یا 2 مرتبہ دن میں شروع کر دیتے ہیں، تاکہ ان بچوں کو عادت پڑے 9 اور 12 ماہ کے مابین ڈائریکٹ ٹیبل فوڈ آہستہ آہستہ لینے کی۔
ہمارے کچھ سننے والوں نے یہ بھی سوال کیا کہ مائیں جب بچے کو ٹھوس غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو شہد اور مکھن ملا کر چٹانا شروع کر دیتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟
جس طرح میں نے عرض کیا کہ 6 ماہ کی عمر سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے ذہن میں تاثر ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو بچہ بعد میں نہیں لے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ بچے کو جس طریقے سے میں نے بتایا شروع کریں 6 ماہ کی عمر پہ، آہستہ آہستہ یہ غذائیں اوپر کی دینے کی، بعض بچے تو خود تیار ہو جاتے ہیں، وہ 4-5 ماہ کی عمر تک خود ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری چیزیں منہ میں ڈالتے ہیں، کھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو 6 ماہ کی عمر پہ ہم یہ چیزیں دینا شروع کر دیں۔ اب بات آ گئی شہد کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہد کی بہت افادیت ہے، اور مگر یہ کہ مناسب مقدار میں۔ تو ہم بچوں کو اگر تھوڑی مقدار میں صاف، بالکل جراثیم سے اور ٹاکسک مادوں سے مبرہ شہد دینا چاہیں تو ہم دے سکتے ہیں۔ دیگر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مکھن بچے کو دیا جا سکتا ہے، تو مکھن یا اس قسم کی جو فیٹس ہیں وہ بالکل ممنوع نہیں ہیں بچوں کے لیے، مگر ہر چیز کا ایک تناسب ہوتا ہے، ایک بیلنس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بچے کو کھچڑی بنا کر دے رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا اگر آپ نے مکھن شامل کر دیا، یا بچے کو آپ نے تھوڑی سی کوئی روٹی دے دی جس پہ مکھن لگا ہوا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ 5-6 ماہ کی عمر کے بچے تو کوئی نہیں دیتا نا، یہ تو آہستہ آہستہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو 6-8 ماہ کی عمر کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑی سی ٹیبل فوڈ، جس کو گھریلو غذائیں کہتے ہیں، وہ چکھانی شروع کریں اور دینا شروع کریں۔
یہ تھے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا جو ننھے بچوں کی پہلی ٹھوس غذا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر سعدیہ اسد، اور انجینئر آڈیس ریکس۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ خالد حمید آپ سے اجازت چاہے گا۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔